وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک پروگرام کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پیر کی رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں پیر کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
سرکاری ٹی وی پر مظاہرین کا حملہ، فوج کی مداخلت پر مظاہرین عمارت سے نکل گئے، نشریات بحال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عراقی افواج کرد جنگجوؤں اور شیعہ ملیشیا والے کرکوک کے جنوب میں واقع شہر سلیمان بیک میں داخل ہو گئے۔ اور یوکرین کے صدر پیٹرو پیروشینکو نے پیر کے روز روس کی کھلی جارحیت کا الزام لگایا، جبکہ ان کی فوج کے حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے ایک ایئرپورٹ کے نزدیک سے واپس پلٹ آئیں۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد میں حکومت مخالف جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد اشتیاق اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، تو ہم ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے۔ جی اشتیاق۔
جی، آپ نے بالکل درست کہا، اب سے اب بھی یہ دونوں جماعتوں کے دھرنے جاری ہیں اور اب یہ وزیر اعظم ہاؤس کے قریب اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ آج کل رات جو کہ نسبتاً قرآن گزری، اگرچہ یہ ساری تمام رات ہی اس بات کا ڈر اور خوف اور ایسا تناؤ تھا کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرآن گزری۔ اور لیکن آج صبح ہی مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع کیا اور پاکستان سیکرٹیریٹ کی عمارتوں تک پہنچ گئے۔ پاکستان سیکرٹیریٹ کی عمارتیں وہ ہیں جہاں تمام جو پاکستان کی وزارتیں ہیں ان کے دفاتر ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے وہ یہیں سے چلتا ہے۔ تو اب وہاں پر یہ لوگ ہیں تو عمارت کے اندر عام لوگوں کا جا بھی نہیں سکتے۔ اسی دوران جب یہ ادھر جا رہے تھے تو انہوں نے پھر پاکستان کی سرکاری ٹی وی پر بھی دھاوا بولا، کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ تک وہاں کی نشریات بھی معطل رہی، اس کے بعد فوج پہنچی اور پھر یہ نشریات بحال ہوئیں۔ یہ جہاں تک مظاہرے کی جاری ہیں اور پولیس کے درمیان بھی ان کی وقفے وقفے سے جو ہے وہ آمنا سامنا ہوتا رہا، اور ایک دو مرتبہ پولیس نے آنسو گیس کے گولے بھی پھینکے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سیاسی طور پر بھی خاصی گہما گہمی کا دن رہا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، پھر وزیر اعظم سے فوج کے سربراہ نے ملاقات کی، اس کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی پارلیمانی رہنماؤں نے بھی ایک خصوص میں حصہ لیا۔ تو یہ تو وہ تھی جو کہ اب تک بات ہوتی رہی، لیکن اس دوران ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ عمران خان کے جماعت جو تحریک انصاف، ان کے قریبی ساتھی اور جماعت کے جو صدر ہیں جاوید ہاشمی، انہوں نے پارلیمان کے اجلاس سے قبل کچھ انکشافات کیے، کچھ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا ان کے بقول کے جماعت کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اس میں عمران خان یہ کہتے تھے کہ انہیں شاید فوج یا بعض دوسرے حلقوں کی طرف سے ان کو حمایت حاصل ہے۔ اگرچہ عمران خان کی جماعت کی جو ترجمان ہے شیریں مزاری، انہوں نے جاوید ہاشمی کے ان تمام الزامات کی تردید کی، لیکن یہ ایک ہنگامہ آرائی رہی۔ اور اسی ہی وجہ سے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے اب سے کچھ دیر قبل کے ایک گھنٹے سے زائد ہو گیا، اس وقت انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج اس بات کو سریعن رد کرتی ہے کہ فوج یا انٹیلیجنس ادارہ آئی ایس آئی عوامی تحریک یا تحریک انصاف کے کسی طرح کے پیچھے ہے، یا موجودہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں کسی طرح کا فوج کا عمل دخل ہے، اس کی انہوں نے سریعن تردید کی ہے۔ اور ان بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور وہ کئی مرتبہ جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس کی حمایت کا عزم کر چکا ہے۔ اور یہ بھی بیان میں کہا گیا کہ یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ فوج کو اس سارے معاملے میں، اس سارے تنازع میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو تناؤ، یہ جو افواہیں اور اس طرح کے بیانات، یہ سارا دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی تھی تو بعض ٹیلی ویژن چینل پر یہ بھی بیان چلا کہ فوج کے سربراہ نے وزیر اعظم کو چھٹی پر جانے کا یا مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ تاہم اس کے بعد نہ صرف حکومت نے بلکہ پھر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کرنا پڑا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں کہ وزیر اسلم کو فوج کے سربراہ نے کسی طرح کا یا چھٹی پر جانے کا مشورہ دیا ہو. اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ یہ بھی مقامی کچھ ٹیلی ویژن چینل پر چلا کہ شاید جو منگل کو کل پارلیمان کا ایک مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں فوج یا فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کے خلاف کسی طرح کی قرارداد آ سکتی ہے پارلیمان میں. اس پر خواجہ آصف کو میڈیا پر آنا پڑا, انہوں نے واضح اپنے بیان میں کہا کہ حکومت یہ صرف افواہ ہے, اس کی انہوں نے صریح تردید کی. انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہے. تو یہ سارا دن یہ ڈیولپمنٹ رہی. اب بھی اس وقت تناؤ کی سی صورتحال ہے, مظاہرین اب بھی وہاں موجود ہیں.
جی یہ فرمائیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں, اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ اب انہوں نے حکومت نے ان عمارات کا جو کنٹرول ہے وہ نیم فوجی دستوں کے حوالے کر دیا ہے.
جی آپ نے بالکل درست کہا, یہ تو جب ان کے ریڈ زون میں داخل ہونے سے پہلے ہی 19 تاریخ کو 19 اگست سے ہی جو بھی اہم سرکاری عمارتیں تھیں آئین کے دفعہ 245 کے تحت وہاں فوج تعینات تھی اور فوج اب بھی وہاں موجود ہے. اگر سے یہ ان حیاتوں میں داخل ہو گئے ہیں جہاں یہ عمارتیں ہیں, لیکن عمارتوں میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ وہاں فوج تعینات ہے. آج جو میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کی, جب یہ پاکستانی سرکاری ٹی وی کی عمارت میں بھی داخل ہوئے اس کے بعد بھی ان کا انخلا, اگرچہ وہاں پولیس خاصی بڑی تعداد میں تھی لیکن اس وہ پیچھے اس کٹنا پڑا, اور جب یہ داخل ہوئے تو پھر فوج ہی وہاں پہنچی, رینجرز پہنچی اور پھر فوج کے ایک افسر نے انہیں کہا کہ وہ عمارت چھوڑے, جس کے بعد یہ مظاہرین وہاں سے نکلے.
نہیں کہا یہ جا رہا ہے جی اشتیاق, کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں وہ رینجرز کو سونپ دی گئی ہیں.
جی آپ نے بالکل درست کہا, یہ جو اب سے کچھ دیر پہلے جب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس طرح تصادم سے بچا جائے, تو اس لیے وہاں سے جو پولیس کے دستے ہیں وہ براہ راست جہاں مظاہرین اس جگہ پہ پولیس کے دستوں کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کے سامنے اب پہلی صف میں رینجرز ہیں اور اس کے بعد فوج ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن جو پورا ریڈ زون کا ایریا ہے جہاں یہ موجود ہیں اس کے ارد گرد پولیس اب بھی موجود ہے, لیکن صرف تصادم سے بچنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک مظاہرین کا رینجر کے ساتھ یا فوج کے ساتھ براہ راست کسی طرح کا تصادم نہیں ہوا اور اسی ہی بنیاد پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے.
جی بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. پیر کے روز جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ماورائے آئین کسی بھی اقدام کی حمایت نہیں کی جائے گی. اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کا حل تلاش کرنے کے لیے جہاں حکومت کی سطح پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, وہیں اس سلسلے میں حزب مخالف کی جماعتیں بھی سرگرم ہیں. مذہبی و سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی مشاورتی اجلاس منعقد ہوا, جس میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا. سراج الحق کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اگر دونوں فریق پارلیمان کو ضامن ماننے پر تیار ہیں تو سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں.
تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اس چیز پر یکسو ہے کہ آج بھی اگر دونوں فریقین مل کر پارلیمنٹ کو اپنا ایک گارنٹر بنانے کا اختیار دیتے ہیں تو پارلیمنٹ قائد حزب اختلاف موجود ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اس کے لیے بالکل تیار ہیں.
جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ مسائل کا حل تشدد کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا.
آج پھر ہم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ لڑنے کی بجائے آپس میں سر ٹکرانے کی بجائے اور ڈنڈے کو ڈھنڈے سے اور پتھر کو پتھر سے اور سر کو سر سے ٹکرانے کی بجائے اب بھی مذاکرات کا راستہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو دنیا کا معروف ترین راستہ ہے اور ایک ازمودہ شدہ نسخہ ہے.
دریں اسنا وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ایک اجلاس ہوا, جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے موجودہ سیاسی صورتحال پر ان سے مشاورت کی. گزشتہ ہفتے کی رات تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کا اعلان کیا تھا. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یوکرین کے صدر پیٹرو پیروشینکو نے پیر کے روز روس پر کھلی جارحیت کا الزام لگایا, جبکہ ان کی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے ایک ایئرپورٹ کے نزدیک سے واپس پلٹ آئیں جہاں وہ روسی ٹینک بٹالین سے لڑ رہے تھے۔ یوکرین کی صدارتی ویب سائٹ نے مسٹر پوروشینکو کے حوالے سے کہا کہ یوکرین پر اس کی ہمسایہ ریاستیں کھلی جارحیت کر رہی ہیں، جس سے مشرقی یوکرین کے جنگ زدہ علاقے میں صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ یوکرین کی قومی اور دفاعی کونسل کے ترجمان آندرے لیسناکو نے کہا کہ یوکرینی فوجیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ باغیوں کے مضبوط ٹھکانے لوہینس کے ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ فوجی روسی مسلح فورسز کے گولوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ لیسنکو نے کہا کہ 7 یوکرینی فوجی ان حملوں میں ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ پیر کے روز بیلاروس کے اجلاس میں توجہ یوکرین میں فوری اور غیر مشروط فائر بندی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ سرگئی لیوروف نے کہا،
کوئی
فوجی مداخلت نہیں ہوگی، ہم اس مشکل ترین بحران المیے کے پرامن حل کے موقف پر قائم ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد سیاسی راہ اختیار کرنا ہے، لیکن یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یورپی ساتھی میرے خیال میں صورتحال سے بے خبر ہیں، اور جو کچھ کیف کے حکام اعلان کرتے ہیں اسے مغرب کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تھے سرگئی لیوروف کے الفاظ۔ بیلاروس کے دارالحکومت منس کی بات چیت اس کے ایک روز بعد ہو رہی ہے، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ جنوب مشرقی یوکرین کی صورتحال پر بامانی مذاکرات کیے جائیں۔ اتوار کے روز یوکرین کی فوج نے کہا تھا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے دریائے آزوف میں گشت کرنے والی کشتی پر توپ خانے سے حملہ کیا ہے، تاحال اس میں ہونے والے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ فوج کے ترجمان آندرے لیسنکو کا کہنا تھا کہ یہ کشتی بحریہ کی تھی جو کہ برف کاٹنے کا کام کرتی تھی۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عراقی افواج کرد جنگجوؤں اور شیعہ ملیشیا والے کرکوک کے جنوب میں واقع شہر سلیمان بیک میں داخل ہو گئے۔ گزشتہ 3 ماہ سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے قبضے میں یہ شہر تھا۔ عراقی فورسز نے 2 روز پہلے قریبی شہر ارمل کا محاصرہ ختم کرایا تھا۔ عراقی افواج نے اتوار کے روز امریکی فضائی حملوں کی مدد سے شمالی شہر امرلی کا 2 ماہ سے جاری محاصرہ توڑ دیا۔ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے اس شہر کو گھیر رکھا تھا۔ یہ علاقہ ایرانی سرحد کے قریب واقع ہے اور اس میں زیادہ تر شیعہ ترک آباد ہیں۔ اتوار کے روز 2 امریکی قانون سازوں نے ایک امریکی ٹیلی ویژن پروگرام میں متنبع کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو مغربی اہداف پر حملے کرنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر ان کی بے قنی کی جائے۔ اس بارے میں وکٹر بیاٹی کی رپورٹ۔ امریکی فضائیہ کی مدد اور شیعہ ملیشیا اور کرد لڑاکوں کی کمک سے عراقی فورسز نے 6 ہفتوں سے جاری شہر کا محاصرہ توڑ دیا۔ فضا سے گرائی جانے والی بین الاقوامی امداد کے باوجود اس شہر میں خوراک، پانی اور ادویات وغیرہ کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اب تک 120 فضائی حملے کیے ہیں، ان میں سے 4 امرلی کے گرد و نواح میں تھے۔ تازہ حملے میں اسلامک اسٹیٹ کا ٹینک تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی میرین کور کے ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسر اور آج کل رینڈ کارپوریشن میں بین الاقوامی پالیسی کے سینئر تجزیہ کار بین کونیبل نے امرلی کو آزاد کرانے کے لیے عراقی حملے کو ایک خاطر خواہ پیش رفت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراقی فورسز کسی نہ کسی طرح کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تاہم نوٹ کرنے والی ضروری بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کرنے کے قابل صرف اس وقت ہوئے جب انہیں امریکی فضائیہ کی مدد حاصل ہوئی۔ تاہم کونیبل کا کہنا ہے کہ عراق کے کرد تو نہیں مگر شاید کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان عراقی فورسز کے ہمراہ لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
There are increasing reports that the PKK, rather than the,
ایسی اطلاعات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جنہیں ہم پیشمرگہ کہتے ہیں ان کی بجائے PKK اگلے محاذ پر برسر پیکار ہے۔ تاہم یہ مثبت بات ہے کہ مختلف فرقہ پرست اور نسلی گروپوں کے درمیان تعاون نظر آ رہا ہے۔ اتوار کے روز 2 امریکی قانون سازوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی بے قنی کریں۔ NBC کے میٹ دا پریس میں بات کرتے ہوئے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی شریک سربراہ ڈائن فائنسٹائن نے خبردار کیا کہ سنی گروپ غیر معمولی طور پر خطرناک ہے اور بے دریغ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہو سکا تو وہ ہمارے پیچھے بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ایسا کریں گے، ہمارا خون بہائیں گے۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ تحریک ہے اور اس کی بے کنی کرنا ہی ہوگی۔ فائنسٹائن کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں اسلامک اسٹیٹ بغداد حاصل کرنا چاہتی ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے لڑاکے مغربی عراق میں داخل ہو رہے ہیں اور ایسے کسی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اس سے آگے اسلامک اسٹیٹ کے پاس اتنی رقم اور لڑنے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ خطے میں ایک خطرہ بن سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان، اردن اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک خوف زدہ ہیں۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک راجرز نے اتوار کے روز فاکس نیوز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کو واپس آنے والے ان غیر ملکی جنگجوؤں سے خطرہ ہے جو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے ساتھ تربیت اور ان کے ہمراہ لڑ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک سینکڑوں امریکیوں نے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تربیت اور لڑائی کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ مائک راجرز کا کہنا تھا، کچھ واپس امریکہ آ چکے ہیں، کچھ یورپ چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت تشویش ہے، کیونکہ ہم ہر اس شخص کو نہیں جانتے جس کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے اور اس نے وہاں جا کر تربیت اور لڑنا سیکھا ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ برطانیہ کو بھی صحیح تعداد معلوم ہے یا نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ برطانیہ میں ایسے 500 افراد ہیں، کئی سو کینیڈا میں موجود ہیں۔ ان کے پاس پاسپورٹ ہے جس کے تحت وہ آزادانہ امریکہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ آئیسل کو دنیا میں بطور صف اول کا جہادی کا تاثر قائم رکھنے کے لیے مغربی طرز کے حملے کرنا چاہتی ہے۔ مائک راجرز کا کہنا تھا کہ غیر ملکی لڑاکوں کے سفر میں سست روی پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں جن کے لیے امریکی قوانین کو سختی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ان افراد پر دہشت گردی میں مدد دینے کے الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ عراق میں اس اقلیتی آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جن پر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند ظلم ڈھا رہے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں یہ اپیل کی ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اقوام متحدہ کونسل کے 44 رکنی ریاستوں کے ایک تہائی ارکان کو ایک خصوصی اجلاس کے انعقاد کی درخواست ضرور کرنی چاہیے۔ اس کیس میں دو تہائی ارکان نے عراق میں صورتحال پر ہنگامی مباحثے کے لیے ووٹ دیے، جس سے اسلامی جنگجوؤں یا ISIL کے ہاتھوں کی جانے والی بدسلوکیوں سے گہری تشویش اور جذباتی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کم از کم 850,000 افراد اسلامک اسٹیٹ کے حملوں سے بچنے کے لیے شمالی کردستان علاقے چلے گئے ہیں۔ ان خطرات کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ 180,000 عیسائی، یہودی اور دیگر نسلی اور مذہبی اقلیتیں اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے ایک دن میں وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس فلیویا پنسیری کا کہنا ہے کہ عراق کے بچوں پر اس تنازع کے اثرات تباہ کن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے بہت سے بچوں کو جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور عسکریت پسندوں نے انہیں لڑائی میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی۔
فیملیز ہیو رپورٹڈ فورس ریکروٹمنٹ بائی ایزل آف بوائز ایز ینگ ایز 15۔ سم آف دیز بوائز ہو سبسٹنس،
وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے خاندان والوں نے رپورٹ دی ہے کہ ISIL نے 15 برس کے لڑکوں کو زبردستی بھرتی کیا ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکوں نے جو آخر کار بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ انہیں فوجی کارروائیوں کے دوران فرنٹ لائنوں پر تعینات کیا گیا تاکہ ISIL کے جنگجوؤں کی حفاظت کے لیے ڈھال بن سکیں۔ دوسروں نے کہا کہ انہیں زخمی جنگجوؤں کے علاج معالجے کے لیے خون دینے پر مجبور کیا گیا۔ ISIL نے کم عمر فوجیوں کو غیر قانونی چیک پوسٹوں پر تعینات کیا جو ISIL اور دیگر مسلح گروپوں نے بغداد اور دیگر علاقوں میں بنائے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اہلکار چالوکا بیانی نے عراقی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگی جرائم کے مترادف ہوں۔
Information received also alleges that the Iraq security forces have also been involved in severe grave violations of the right to life.
کہہ رہے ہیں کہ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ عراقی سیکیورٹی فورسز حالیہ واقعات کے حوالے سے زندہ رہنے کے حق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث رہی ہیں۔ ان میں سے شہری علاقوں پر شیلنگ کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں اور قیدیوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات بھی شامل ہیں۔ تمام فریقوں کو بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو انسانیت کے خلاف جرائم یا جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہو اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے صدارتی انتخابات بحران سے مسلسل متاثر ہو رہے ہیں جبکہ ووٹوں کا آڈٹ توالت کا شکار ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی 10 ستمبر سے پہلے مکمل نہیں ہو سکے گی۔ مبصرین کہتے ہیں کہ بار بار کے جھگڑوں اور تاخیر سے اختیارات کی باضابطہ منتقلی کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں میریڈتھ بیول کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
افغان صدر حامد کرزئی کا خیال تھا کہ وہ چند ہفتے پہلے اپنا عہدہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن تلخی سے لڑے جانے والے انتخابات کی جانچ پڑتال جاری ہے اور کسی فاتح کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ صدر کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی کے الفاظ:
The Afghan nation is waiting impatiently to see an outcome for these agreements reached by our two brothers.
وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان قوم بڑی بے صبری سے ان معاہدوں کے نتیجے کا انتظار کر رہی ہے جو ہمارے دو بھائیوں نے افغانستان کے عوام کی بہتری کے لیے کیے تھے، تاکہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو سکے جس کے متعلق تمام لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ اس کا حصہ ہیں۔ سابق افغان وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ نے اپریل میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جیت لیا تھا، لیکن انتخابات کے دوسرے مرحلے کے ابتدائی نتائج میں سابق وزیر خزانہ اشرف غنی کی برتری ظاہر ہوئی۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی انتشار اور بدنظمی کا شکار رہی ہے۔ عبداللہ عبداللہ کی ٹیم اور پھر غنی کے مبصر ووٹوں کی جانچ پڑتال سے الگ ہو گئے۔ فیصل احمد مناوی کا تعلق عبداللہ کی انتخابی مہم سے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں: بدقسمتی سے ووٹوں کو ناجائز قرار دینے کا عمل محض ایک مذاق ہے اور دھاندلی زدہ ووٹوں کو الگ کیے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے فیصل احمد مناوی کے۔ اور جبکہ گنتی کا عمل جاری ہے، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بظاہر اشرف غنی کی برتری قائم رہے گی۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں افغان پروگرام کے سربراہ اسکاٹ سمتھ کہتے ہیں:
If Abdullah's camp is the loser but doesn't recognize the result, will they also be able to share power?
اگر عبداللہ کا کیمپ ہار جاتا ہے لیکن وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیا وہ پھر بھی اقتدار میں شراکت داری کے اہل ہوں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ غالباً سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا کرنے کا وقت ہے۔ افغان رہنماؤں کو سخت نوعیت کے سمجھوتے کرنے پڑیں گے جو افغان عوام کو مستقبل کی سیکیورٹی اور ترقی دینے کے لیے ضروری ہے۔ کئی افغان باشندے انتخابی عمل کی طوالت سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ایک افغان پروٹیسٹر منیرا ہاشمی کا کہنا ہے کہ انہیں فکر لاحق ہے۔
Afghans face serious security problems. Some provinces have become more dangerous with the delay.
افغانستان کو سنگین نوعیت کے سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ صوبوں میں صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ انتخابی نتائج میں تاخیر کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس سال کے آخر تک ملک کی پوری سیکیورٹی کا کنٹرول افغان فورسز کے پاس ہوگا۔ سیاسی افراتفری اور بدنظمی کی وجہ سے ایک معاہدے پر دستخطوں کا عمل تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، جس کے تحت دسمبر کے بعد بھی بین الاقوامی فوجیوں کی ایک مختصر تعداد ملک میں ٹھہر سکے گی۔ تجزیہ کار اسکاٹ سمتھ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔
The likely outcome, or at least a possible outcome, looking at past Afghan history would be sort of a disintegration.
افغانستان کے ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بظاہر اس کا نتیجہ یا کم از کم ایک ممکنہ نتیجہ مختلف دھڑوں کی شکل میں انتشار جیسا ہو سکتا ہے۔ جو ممکن ہے کہ مقامی جاگیریں یا سلطنتیں قائم کرنے کی کوشش کریں یا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سیاسی معذوری یا بے دست و پائی سے طالبان شورش پسندوں کو فائدہ اٹھانے اور ملک کے کئی علاقوں میں مضبوط ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے طالبان کو پروپیگنڈا کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے جو انتخابات کے جائز اور قانونی ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستانی اداکارہ کی پہلی بالی ووڈ فلم سمیت تین نئی فلمیں ریلیز، تفصیلات فکر و فن میں۔ عمران ہاشمی اور امائمہ ملک سٹارر، راجہ نٹور لال سمیت تین فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنی ہیں۔ ان میں ٹیا باجپائی کی آئیڈینٹی کارڈ، ٹرپ ٹو بھانگڑھ اور ایشیاز موسٹ ہانٹڈ پلیس شامل ہیں۔ تینوں فلموں میں سے عمران ہاشمی کی راجہ نٹور لال کو فرنٹ رنرز کہا جا سکتا ہے۔ فلم کے گیتوں کی انٹرنیٹ پر ریلیز اور میوزک چارٹس میں شمولیت کے بعد شائقین فلم کی ریلیز کا کافی انتظار کر رہے تھے۔ پاکستان میں راجہ نٹور لال کے بارے میں ہائپ امائمہ ملک کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ بڑی ہوئی تھی، جبکہ عمران ہاشمی کے فینز بھی فلم دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ فلمی تجزیہ کار ترن آدرش کے مطابق عمران ہاشمی نے توقع کے مطابق اچھی پرفارمنس دی، لیکن امائمہ نے بھی عمران کے مقابل جم کر اداکاری کے جوہر دکھائے جو قابل تعریف ہے۔ دونوں کی جوڑی کو بھی لوگوں نے پسند کیا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے ریلیز ہونے والی فلموں میں یش راج فلمز کی مردانی میں رانی مکھرجی نے لیڈنگ رول ادا کیا ہے، اور جس کی دھوم رانی کے زبردست ایکشن کی وجہ سے ریلیز سے پہلے ہی خوب پھیلی۔
شیوانی شیواجی روئے، کرائم برانچ ممبئی سینئر انسپیکٹر۔ آج مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے بات کر رہے ہیں، پر 30 دن میں پکڑوں گی تجھے۔
فلم کا آغاز تو درمیانہ رہا، جس کی بڑی وجہ اجے دیوگن کی سنگھم ریٹرنز تھی، لیکن ویکینڈ تک فلم کے کلیکشنز بڑھ گئے۔ بھارت کی ایک ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق لیڈ رول میں رف اینڈ ٹف ہیرو کے بجائے خوبصورت ہیروئن کا مرکزی کردار ہونے کے باوجود فلم نے اوورسیز میں اچھا بزنس کیا۔ گزشتہ ہفتے ہی ریلیز ہوئی میڈ اباؤٹ، ممبئی کنیکشنز اور کاتیا باز، تینوں فلمیں باکس آفس پر کوئی کمال نہ دکھا سکیں۔ روہت شیٹی کی فلم سنگھم ریٹرنز سپر ہٹ ثابت ہوئی اور مسلسل اچھا بزنس کر رہی ہے۔ اکشے کمار کی انٹرٹینمنٹ ایوریج بزنس ہی کر سکی۔ اور آخر میں ذکر سلمان خان کی کک کا، ساجد ناڈیاوالا کی فلم کک بلاک بسٹر رہی۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، راستے ہر دفعہ صرف تیرا پتا، مجھ سے پوچھے بھلا کیوں ہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں پیر کی رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں پیر کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن مرکز پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا اور عمارت کے اندر توڑ پھوڑ کی، اور بعد میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو عمارت سے نکال دیا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیر کی صبح حکومت مخالف مظاہرین نے پاکستان سیکریٹریٹ کے سامنے رکھی ہوئی رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جبکہ سرکاری ٹی وی کی عمارت میں بھی گھس گئے۔ سرکاری ٹی وی کی عمارت میں گھسنے کے بعد مظاہرین نے وہاں نشریاتی آلات کو نقصان بھی پہنچایا، جس کی وجہ سے نشریات معطل ہو گئیں۔ تاہم فوج کی مداخلت کے بعد سرکاری ٹی وی کی عمارت خالی کروائے جانے پر نشریات دوبارہ بحال ہو گئیں۔ عمارت پر مظاہرین کے قبضے اور سرکاری ٹی وی کی نشریات بند ہونے کے بعد رینجرز اور پھر فوج کے دستے وہاں پہنچے اور مظاہرین کو عمارت خالی کرنے کو کہا، جس کے بعد مظاہرین وہاں سے نکل گئے۔ احتجاج کرنے والی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی وی کی عمارت پر ان کی جماعت کا کوئی رکن داخل نہیں ہوا۔ انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو پرام رہنے کی اپیل بھی کی۔
اب اس جیت کو ہار میں نہ کر دینا کہ کوئی غلط کام کر دیں ہم اور لوگ دیکھیں کہ پرامن لوگ کوئی غلط چیز کر رہے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سارا میڈیا دیکھ رہا ہے۔
عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے بھی اپنے کارکنوں سے پرام رہنے کو کہا۔ پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبد المالک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب عمارت کی حفاظت پر رینجرز تعینات ہیں۔
ہمارا کوئی آدھا گھنٹہ تقریباً نشریات بند رہی ہیں، 25-30 منٹس، اور لاس ہم اسیس کرنے کا کر رہے ہیں بیکاز لاٹ آف اکوپمنٹ واز ڈیمیجڈ۔ انہوں نے وہ کلبز اٹھائے ہوئے تھے، ہاکی ہیں تھا، یہی سوٹیاں وغیرہ، یہ وہ ووڈن کلبز تھے، تو وہ جو جو چیز تھی اس کو مارتے جاتے تھے۔ وہ آپ کو پتا تھا تمام الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے وہ، کیونکہ اتنا ٹائم ملا نہیں، 20-25 منٹ تھے، اور بلڈنگ ہماری کافی بڑی ہے، بہت کمرے ہیں، سو آبویسلی دا کراؤڈ گاٹ اے بٹ ڈسپرسڈ ان سائڈ، تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ پھر ود ان 25-30 منٹس پھر آرمی آ گئی، تو وہ اس سے پھر بھی بچت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ دے ڈسرپٹڈ دا ٹرانسمیشن۔
بعض ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے مناظر کے مطابق فوج کا ایک افسر سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہونے والے مظاہرین کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پیر کی صبح جب مظاہرین نے آگے بڑھنا شروع کیا تو پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ بھی ہوئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں پل پل بدلتی صورتحال پر سمندر پار پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہے، اس پر پروگرام ان دی نیوز میں ہماری ساتھی بہجت جیلانی نے لندن میں مقیم سیاسی تجزیہ کار منظر وسیم اور بفلو یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر فیضان سے گفتگو کی۔ منظر وسیم نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کمیونٹی ایوری ون از ان شاک، اور اگر ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں تو لوگ لٹرلی گلوڈ ٹو دی ٹیلی ویژن، اور ٹی وی کے اوپر یا آن لائن جو ہیں وہاں سے جو بھی انفارمیشن ملتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ بہت زیادہ آپ اس میں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں، ا لاٹ آف دیم ٹرنز آؤٹ ٹو بی رومرز یا پھر جیسے بھی ہے، لیکن یہ کمیونٹی بہت وائبرنٹ ہے اور بہت زیادہ ایگرلی دیکھ رہی ہے، اور ایک چیز کے اوپر سب حیران ہے اور کوشچن ہمیں پوچھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے، اور وہ پیسفل تھے تو ان کے اوپر اتنی سختی کاہے کو کی گئی۔ تو اس طرح کے کوشچن جو ہیں وہ لٹرلی ہم لوگوں کو بمبارڈ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ میڈیا کی لنک کی وجہ سے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں، اور ہم بھی ان کے آنسر دینے سے فی الحال تو حیران ہیں خود بھی۔
اچھا، یہاں امریکہ میں پاکستان، جی جی منظر، آپ بات کیجیے، مکمل کیجیے۔
تو اس کے، اور یہاں پر وہ جو یہاں کی نئی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرتی ہے، آل دو کہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ساتھ، بٹ دے وانٹ ناؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور جو لوگ ہیں اس کے لیے ریسپانسبل، لٹرلی یہاں پر یہ بھی رومرز ہو رہی ہیں کہ دے آر ٹرائنگ کہ ان کو یہاں پر لا سوٹ فائل کیے جائیں اگر پاسبلٹی ہے، تاکہ جو لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں ان کو یہاں پر کیچ کیا جا سکے۔ پاکستان کی کورٹ کے اوپر لوگ کوشچن ریز کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ پاکستان کی، پنجاب کی پولیس اور جو جوڈیشری ہے وہ کافی کمپرومائز ہوئی بھی ہے، یہاں کی رومرز ہیں کافی، جو کہ بلیو بھی سمجھ لیں لوگوں کا یہاں۔
اچھا، بہت شکریہ یہاں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی وطن عزیز میں ہونے والے واقعات اور سیاسی منظرنامے کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ پروفیسر فیضان آپ بتائیے گا، اس سلسلے میں آپ کا کمیونٹی سے کافی رابطہ رہتا ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے کمیونٹی آگے بڑھے، خاص طور پر نوجوان، تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت پاکستان میں درپیش ہے اس کے بارے میں کس طرح سے یہاں دیکھا جا رہا ہے، کیا رد عمل ہے؟
جی، سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اس سے پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسکریج محسوس کرتے ہیں، اور جو صورتحال ہے اس میں اگر اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہوتا یا کوئی امید نظر آ رہی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن اب جس طرح ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایسے انسٹیٹیوشن کی طرف اٹھتی ہیں کہ جو کچھ قسم کی سٹیبلٹی کو گارنٹی کر سکے، لیکن جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں پاکستان کے، جو عمران خان ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس وقت یہ قوم جو ہے وہ ایک کھلونا بنی ہوئی ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان میں ان کی ساخت جو متاثر ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن پاکستانی امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ساخت جو ہے وہ پاکستان کی متاثر ہو رہی ہے، کہ ایسا ملک جہاں پہ جمہوریت کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، گورنمنٹ کا ٹرانسفر ہوا ہے، اور پھر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے اور اس سے پہلے کیوں نہیں نپٹا گیا؟ تو یہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور بہرحال پاکستان کا امپریشن جو ہے آپ کو جیسے معلوم ہے اور لوگوں کو بھی، وہ اس سے پاکستان کے امپریشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹس وغیرہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں، اور جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے عام لوگوں کے لیے، 18 کروڑ لوگ ہیں وہاں پر اور ان کی صبح شام جو ہے ان کی وہاں پر گزرتی ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے بہت وریڈ ہیں۔
شکریہ پروفیسر فیضان، منظر وسیم صاحب لندن سے، اور پروفیسر فیضان جہاں امریکہ سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو لندن میں رہتی ہے اور پاکستانی امریکنز جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور منظرنامے کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟
شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسنا کا 51واں اجلاس ڈیٹرائٹ میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں مسلمان ملکوں میں ہونے والے تنازعات بھی زیر بحث آ رہے ہیں۔ اس بارے میں ڈیٹرائٹ سے ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کی رپورٹ۔
شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسنا کا 51واں سالانہ کنونشن ڈیٹرائٹ میں جاری ہے۔ اس سال کنونشن میں جہاں ایک طرف امریکی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، وہیں اسلامی دنیا میں جاری تنازعات اور انتہا پسند اسلامی گروہوں کی سرگرمیاں بھی مختلف سیشنز میں زیر بحث آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے کنونشن کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امن اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی بات کی۔ انہوں نے مسلمان ممالک میں جمہوریت اور آزادی کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ اتوار کے روز جن 3 درجن کے قریب موضوعات پر الگ الگ سیشنز ہوئے، وہیں ایک سیشن فلسطین کے مسئلے پر بھی تھا، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کوبو سینٹر کے اندر جب ایک ہال میں اسکالرز اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اسی وقت کنونشن کے مقام یعنی کوبو سینٹر کے باہر فلسطین کی حمایت کرنے والی مختلف تنظیموں کے اتحاد کے کارکن ایک ریلی میں شریک تھے۔ ان تنظیموں کا اسنا سے تعلق نہیں تھا، مگر اسنا میں شرکت کے لیے آنے والے کچھ لوگوں نے بھی اس ریلی میں شرکت کی۔ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور پر یہودیوں کا ایک گروپ بھی اس مظاہرے میں شریک تھا۔ شرکا جنہوں نے پلاکارڈز اٹھا رکھے تھے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اتوار کو کنونشن کے دوران ایک اور اہم مسئلے پر بھی ایک اجلاس ہوا، جس کا ان دنوں اسلامی دنیا کو سامنا ہے، اور یہ ہے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان لڑائی۔ اس سیشن میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالرز اور دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے زور دیا کہ بین المذاہب ڈائیلاگ سے پہلے مسلمان کمیونٹیز کو شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان روابط کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے. انہوں نے فرقہ واریت کو ایک بیماری قرار دیا اور کہا کہ اس کے بارے میں خاموش رہنا ایک گناہ ہے. اسما کا سالانہ کنونشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مختلف اسلامی انتہا پسند گروہ شام، عراق اور دوسرے ممالک میں سرگرم ہے اور فرقہ وارانہ اختلافات میں شدت کی وجہ سے مسلمان دنیا میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تنازعات اور تمام مسائل امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، ڈیٹرائٹ.
جولان کی پہاڑیوں میں شامی فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی چھڑ گئی ہے. اس بارے میں خالد حمید سے تفصیلات.
جولان کی پہاڑیوں میں شامی فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی چھڑ گئی ہے. جبکہ اقوام متحدہ اپنے 44 امن فوجیوں کی بازیابیوں کی کوشش کر رہا ہے جنہیں پچھلے ہفتے اغوا کیا گیا تھا. پیر کے روز یہ جھڑپیں سرحدی گزرگاہ قنیترا کے نزدیک ہوئیں. یہ وہی علاقہ ہے جہاں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے باغیوں نے فیجان امن فوجیوں کو یرغمال بنا لیا تھا. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے بتایا کہ پیر کے روز لڑائی میں جانی نقصان ہوا ہے لیکن اس کی تعداد نہیں بتائی گئی. یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب مشکلات کا شکار صدر بشار الاسد کی نئی کابینہ نے حلف اٹھایا اور ان کی حکومت ان باغیوں سے لڑ رہی ہے جو انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں. صدر بشار الاسد کا کہنا تھا
نجاح الحكومه يعتمد اول شيء على كسب ثقه المواطن اول شيء من خلال الشفافيه.
صدر بشار الاسد کا کہنا تھا کہ حکومت کی کامیابی شہریوں کی شفافیت کے ساتھ اعتماد پر مبنی ہے. ہمیں ان شہریوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. جب ہم کوئی مسئلہ حل نہ کر سکیں اس کے متعلق بتانا چاہیے. ہمیں ایمانداری برتنی چاہیے. ہمیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے جو ہماری صلاحیتوں سے بڑے ہوں اور ہمیں وہ وعدے کرنے چاہیے جو ہم پورے کرنے کے قابل ہوں. مسٹر اسد نے 16 جولائی کو نئی 7 سالہ مدت کے لیے حلف اٹھایا. اس سے پہلے اس جنگ زدہ ملک میں صدارتی انتخابات میں اسد نے اقتدار پر اپنی گرفت کی تصدیق کی تھی. بین الاقوامی برادری میں سے اکثریت نے ان انتخابات کو ڈھونگ قرار دیا جو حکومت کے قبضے والے علاقوں میں کرائے گئے تھے.
ہانگ کانگ میں پولیس نے جمہوریت نواز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی ہے. یہ مظاہرے چین کے اس قصبے کے اس فیصلے کے خلاف ہو رہے ہیں کہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کا انتخاب ایک مخصوص کمیٹی کرے گی. اس بارے میں مائک رچمن کی رپورٹ. نیلوفر مغل کی زبانی.
پیر کے روز لیفائے نے جیسے ہی ہانگ کانگ کے قانون سازوں سے خطاب شروع کیا. جمہوریت نواز قانون سازوں اور سرگرم کارکنوں نے شور اور ہنگامہ برپا کیا جو آکوپائے سینٹرل موومنٹ کا حصہ ہیں. قانون ساز کے وانگ واک ہنگ ان افراد میں شامل تھے جنہیں سیکیورٹی گارڈز نے وہاں سے ہٹایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ کی حکومت اس سب کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے جو کچھ اس نے ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے وعدہ کیا تھا. میرے خیال میں عالمگیر سطح پر ووٹ دینے کے حق کا مطلب ہے کہ کسی بھی انتخاب میں امیدواروں پر کوئی سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. چائنا نیشنل کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل لیفائن نے اس کے بعد بھی اپنا خطاب جاری رکھا جب پولیس مظاہرین کو اس جگہ سے باہر لے گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آکوپائے سینٹرل غیر قانونی ہے. چین کی تاریخ اور باہر کے بے شمار تاریخی مثالوں اور حقیقی زندگی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کٹر اور غیر قانونی تحریکوں کے سامنے جھک گئے جو کچھ لوگ چاہتے ہیں تو اس سے بڑے پیمانے پر مزید غیر قانونی تحریکیں جنم لیں گی. تاہم جب نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا تو اس نے جامع طور پر صورتحال پر غور کیا اور قانون کی حکمرانی اور ہانگ کانگ کے طویل المدت استحکام کی حفاظت کے مقصد سے فیصلہ کن پالیسی تجویز کی. اتوار کے روز چین کی طاقتور اسٹینڈنگ کمیٹی نے حکم دیا کہ ہانگ کانگ کے آئندہ بننے والے لیڈر کے لیے امیدواروں کو نامزد کمیٹی سے اکثریتی ووٹ حاصل کرنا ہوگا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانوی حکومت نے بتایا ہے کہ مغربی کنارے کی زمین کے ایک بڑے حصے کو ملکیت میں لیے جانے کے اسرائیلی فیصلے نے بین الاقوامی برادری میں اس کی حیثیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اتوار کے روز اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ بیت الحم کے نزدیک گش الزیان کے علاقے میں 400 ہیکٹر زمین کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، جس کے متعلق نقادوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 30 سال میں اسرائیل کی طرف سے زمین پر یہ سب سے بڑا قبضہ ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمن نے کہا کہ برطانیہ اسرائیلی حکومت کے اقدام کی مذمت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترجیح غزہ میں فائر بندی ہونی چاہیے ہے۔ لیبیا میں ایک اسلامی ملیشیا گروپ نے کہا ہے کہ اس نے طرابلس میں امریکی سفارت خانے سے ملحق رہائش گاہ پر جو خالی پڑی تھی قبضہ کر لیا ہے۔ ایک ماہ پہلے امریکی سفارتکار متحارف فریقوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے باعث یہاں سے انخلا کر گئے تھے۔ لیبیا کی صبح نامی اسلامی ملیشیا کے ایک نگران گروپ نے کہا کہ اس نے مخالف ملیشیا سے ہفتوں کی لڑائی کے بعد گزشتہ ہفتے اس امریکی کمپاؤنڈ پر قبضہ کیا تھا۔ لیبیا میں امریکی سفیر ڈیبورا جونز نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو بظاہر سفارت خانے سے منسلک رہائش گاہ میں بنائی گئی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ملیشیا جنگجو اس امریکی عمارت میں سوئمنگ پول میں چھت سے چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ ترکی نے 30 پولیس افسروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ 9 منتخب صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے پورے ملک میں 16 شہروں میں چھاپے مار کر کم از کم 20 پولیس افسران کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سے اقتصادی حالات میں بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے وزیر اعظم مودی نے اقتصادی پیش رفت کے بارے میں جو وعدے کیے تھے ان کو وہ پورا کرنے کی کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں انجنا پسریچا کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
یہ کمزور معیشت کی بحالی کے وعدے ہی تھے جن کی وجہ سے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی دائیں بازو کی حکومت 3 ماہ قبل اقتدار میں آئی۔ حالیہ اقتصادی اعداد و شمار کے مطابق یہ توقعات پوری ہو رہی ہیں۔ اپریل سے جون کی سہ ماہی میں 5.7% اضافے کی رپورٹ آئی ہے، جو 2012 سے سب سے زیادہ ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ میں نمو میں مزید زبردست اضافے کا امکان ہے۔ نئی دہلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی سے وابستہ ماہر اقتصادیات بھانا مورتی اس سال 6% سے زیادہ شرح افزائش کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ سرمایہ کاری کی بحالی خاص طور پر صنعتی شعبے میں اور اس کے ساتھ ہی مالی استحکام کو قائم رکھتے ہوئے حالیہ مالی سال میں مزید سرمایہ کاری اور زیادہ نمو کی سمت جانا چاہیے۔ پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو میں تاجروں کے فورم سے خطاب میں کہا کہ وہ بھارت میں جاپان جیسی استعداد لانا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
ایج آف بزنس کے لیے انیشیٹو کون سے ہونے چاہیے، سمپلیفیکیشن آف پالیسیز، اس کے لیے کون سے قدم مہتوپورن ہوتے ہیں، ان باتوں کو میں جنرل۔
وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت جاپان کے دورے پر ہیں۔ جاپان ان میزبان ملکوں میں سے ایک ہے جو مفادات کے نئے امکانات کے لیے بھارت کی طرف متوجہ ہیں۔ وزیر مالیات ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں اس سے معیشت کو بحالی میں مدد ملے گی۔
5.7% گروتھ ریٹ از انکریجنگ۔
اس سال کی پہلی سہ ماہی میں 5.7% نمو کی رپورٹ حوصلہ افزا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان نئی پیش قدمیوں سے آئندہ سہ ماہیوں میں طویل المدت اور وسیع اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم نئی حکومت نے کچھ اقتصادی ماہرین کو نا امید بھی کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ حکومت کو ابھی لیبر اور ٹیکس قوانین جیسے شعبوں میں مضبوط اصلاحات لانی ہوں گی جو سیاسی طور پر حساس ہیں۔ ان کے بغیر ان کا کہنا ہے کہ بھارت نمو کی سطحوں پر واپس آنے کا اہل نہیں ہوگا، جن کی وجہ سے گزشتہ عشروں میں بھارت دنیا کی تیز ترین معیشتوں میں سے ایک تھا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال ستمبر کے پہلے پیر کو امریکہ میں وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ محنت کشوں کو، جو ہمارے ملک کی طاقت اور خوشحالی کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ یہ عقیدہ کے ہر قسم کا کام قابل قدر بلکہ مقدس ہے، بہت قدیم ہے۔ بک آف پروورب میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے ایسا شخص دیکھا ہے جو تندہی سے اپنا کام کرتا ہے؟ یہ شخص بادشاہوں کے سامنے فخر سے کھڑا ہوگا۔ امریکہ میں یہ عقیدہ ایک صدی سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ایک عام تعطیل کی حیثیت سے لیبر ڈے یا یوم مزدور کی تقریبات 1880 کی دہائی میں نیو یارک شہر میں شروع ہوئیں۔ یہ مزدور یونینوں کی طرف سے محنت کش مردوں اور عورتوں کی تعداد، ان کی طاقت اور جوش و جذبے کے اظہار کی کوشش تھی۔ انہوں نے پریڈیں اور جلسے جلوس منظم کیے اور مزدوروں کے فائدے کے لیے نئے قوانین، جیسے 8 گھنٹے کے کام کے معیاری دن کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے مظاہرے کیے۔ یہ تحریک دوسرے شہروں میں پھیل گئی اور 1894 میں امریکی کانگریس نے تمام امریکی محنت کشوں کے اعزاز میں اسے قومی تعطیل کا دن قرار دیا۔ گزشتہ برسوں میں ٹریڈ اور لیبر یونینوں کے ساتھ اس تعطیل کا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ آج کل بیشتر لوگوں کے لیے یہ تعطیل گرمیوں کے موسم کی اختتام ہفتہ کی آخری لمبی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور چھٹی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پریڈیں اور جلسے آج بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے انتخاب کے برسوں میں، اور لوگ کھیلوں کے مقابلوں اور پکنکوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے لیبر ڈے کا مطلب ہے وہ دن جب کوئی لیبر نہیں کرنا پڑتی، موسموں کے بدلنے سے پہلے کا دن اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کا دن۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کام کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ اب فیکٹریوں میں مشقت کرنے والے امریکیوں کے مقابلے میں دفتروں میں کام کرنے والے اور خدمات فراہم کرنے والے امریکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تاہم اس تعطیل اور ملک کے محنت کشوں کے درمیان حقیقی تعلق اب بھی قائم ہے، کیونکہ امریکہ کے بیشتر اقتصادی اور سماجی کارنامے انہی کے رہین منت ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں ستمبر کے پہلے پیر کو لیبر ڈے یا پھر محنت کشوں کا دن منایا جاتا ہے اور اس روز قومی تعطیل ہوتی ہے۔ پروگرام ITN میں میزبان بہجت جیلانی نے ڈاکٹر زبیر اقبال سے اس دن کے پس منظر اور مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ بہجت جیلانی کے سوال پر کہ کیا دنیا بھر میں بیشتر ملکوں میں 1 مئی کو محنت کشوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، تو پھر امریکہ میں اسے ستمبر میں کیوں رکھا گیا ہے، اس بارے میں ڈاکٹر زبیر اقبال نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
اس کی ایک لمبی سی کہانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لیبر ڈے کی فارمل انوکیشن سے پہلے 1884 اور 1886 میں کافی لیبر موومنٹ جو تھی طور تک پہنچ چکی تھی، اور شکاگو میں 1884 میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں کہ لیبر یونینز شامل تھی، اس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کئی لیبر لیڈرز جو تھے وہ مارے گئے، جن کو وہ پولیس نے اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ سے جو پروسیس تھا لیبر ڈے کا منانے کا، ایک تو سپیڈ اپ ہو گیا، اور چونکہ یہ موومنٹ جو ہوئی تھی، جو اٹیک ہوا تھا وہ مئی کی 3 تاریخ کو تھا، اور اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مئی 1 کو باقی دنیا کے جو انٹرنیشنل ورکرز گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنا لیبر ڈے منائیں گے۔ جب اس کی فارمل آتھرائزیشن دی گئی تو پریزیڈنٹ نے یہ چاہا کہ اگر اس کو مئی 1 کے ساتھ لگایا گیا تو پاسبلٹی ہے کہ اس کے خلاف اس موقع کو لوگ استعمال کر کے ڈیمونسٹریشنز کریں گے اور پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو موو کر کے سپٹمبر 1 کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے امریکہ اور کینیڈا میں سپٹمبر 1 ہے، اور چند دوسرے ممالک میں بھی ستمبر کے پہلا پیر ہے، لیکن باقی دنیا میں ابھی بھی مئی 1 کو
کو منایا جاتا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ میون جو تھا وہ ایک انٹرنیشنل ورکرز گروپ کر رہا تھا جس کا تعلق سوشلسٹ اور کمیونسٹ کے ساتھ تھا, اس لیے امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی لیبر موومنٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ منسلک ہو جائے.
لوگ صاحب, جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اقتصادیات کی وجہ سے گزشتہ تقریباً 3 عشروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور تنظیموں کے ارکان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس سے لیبر یا پھر محنت کشوں پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے؟
یہ تو ہونا تھا, یہ تو نارمل سی بات ہے کہ جب ٹیکنالوجیکل چینج شروع ہوتی ہے تو اس میں کئی اسکلز جو ہوتی ہیں ان کی جسے کہنا چاہیے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ دوسرے ممالک میں چلی جاتی ہے جہاں پر ابھی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوتی. مطلب دو وجوہات ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا کی جو ٹریڈ تھی وہ فری ہو گئی, جس کی وجہ سے اگر آپ کے ملک کے اندر لیبر کاسٹ زیادہ ہے تو پھر آپ اپنی اس کموڈیٹیز کی پروڈکشن جو ہے اس کو دوسرے ممالک میں لے جاتے ہیں جہاں پر لیبر کاسٹ کم ہے, جس کی وجہ سے لیبر اٹسیلف ورکرز کی جو بارگیننگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ پچھلے 100 سال میں, خاص طور پہ پچھلے 70 سال میں, خاص طور میں امریکہ میں لیبر ریگولیشن کو بہت حد تک اسٹرینتھن کر دیا گیا, جس کی وجہ سے لیبر رائٹس جو ہیں ان کو بڑی حد تک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو اب سٹرائکس یا دوسرے ایکشن کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہی. تینوں چیزوں کے ملنے کی وجہ سے لیبر موومنٹ ایز سچ کمزور ہو گئی ہے, چونکہ اس کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی کہ پہلے ہوتی تھی.
اچھا, آخری میرا سوال ہے کہ کئی ملکوں میں مزدوروں کی صورتحال کافی خراب ہے, تو آئی ایل او انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزدوروں کے حقوق کے اطلاق کے لیے بات کر سکتا ہے اس حد تک کہ واقعی ان کے لیے کوئی بہتر طور پر اقدام نہیں اٹھائے جاتے یا جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟
یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ آئی ایل او جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کی ممبرشپ جو ہے اس نے والنٹیرلی اس کو جوائن کیا ہے, لیکن آئی ایل او کے پاس انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہے. آئی ایل او کوئی رولز بنا سکتی ہے, ایڈوائز کر سکتی ہے, لیکن ان کو انفورس نہیں کر سکتی. انفورسمنٹ جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی گورنمنٹ آئی ایل او کے رولز کو انفورس کرنا نہ چاہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنلی زیادہ سے زیادہ آپ سینسر ہی کر سکتے ہیں, آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. یہ ایک بہت عام سی بات ہے اور اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو سٹریم لائن کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ آئی ایل او اور اسی قسم کی دوسری آرگنائزیشن کے پاس ریسورسز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان کی کیپیبلٹی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس اب قابل بھی نہیں کہ وہ انٹرنیشنل قسم کے رولز جو ہیں ان کو انفورس کروانے کے لیے کوئی اور دوسرے انسٹرومنٹ استعمال کر سکے. صرف اب یہی رہ جاتا ہے کہ مورل سویشن کہاں تک اور کب تک استعمال کی جائے. آپ کا کہنا یہ درست ہے کہ یہ ممالک اور ان کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں لیبر کلاس, ان کے اوپر بہت قسم کی مشکلات ہیں, یقیناً ان کا مشکلات ہیں. ان مشکلات کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اکانومیز اگر بڑھنا شروع کر دیں گی, تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیں گی, تو ان کے پاس ریسورسز بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیو اور انسینٹیو بھی ہوں گے کہ لیبر کو زیادہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کے رائٹس دیے جائیں.
بہت بہت شکریہ. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنیں گے سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پیر کی رات کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر بل باربر۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔